الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم موسیٰ علیہ السلام کے قول کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ لام تاکید ہے بانون ثقیلہ کے ساتھ اور عربی گرامر کے اعتبار سے جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں تاکید ہوتی ہے اور تاکید کیا ہے یعنی ضرور بالضرور ضرور اور بالضرور ہم تمہیں میں تمہیں اور زیادتی کروں گا ان نعمتوں کے اندر یہ اس میں تاکید ہے شکر سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور نعمت میں زیادتی کا ذریعہ بھی ہے بقائے نعمت بھی ہے شکر میں اور ازدیاد نعمت بھی ہے یعنی نعمت میں زیادتی بھی ہے دونوں چیزیں شکر کے اندر ہیں اور اگر تم شکر ادا نہ کرو گے کفر معنی میں شکر کے ناشکری کے ہے اس لیے کافر کو ناشکرا کہا جاتا ہے کفر اصطلاحی سے تو مراد وہی ہے جو ہم کافر سے مراد لیتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہر وہ مسلمان شخص جو ناشکری کرے وہ کافر ہے یہ ناشکری کیونکہ کفران اس لیے کہتے ہیں نا کفران نعمت مت کرو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس میں دینی نعمتیں بھی ہیں اور دنیاوی نعمتیں بھی ہیں. کیونکہ دنیاوی نعمت خود بھی ایک بڑی نعمت ہے. مثلا جیسے مال ہے نعمت کی چیز ہے, البتہ استعمال نعمت یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, میرے مرشد اور میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شکر نعمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس نعمت کو استعمال کیا جائے. استعمال نعمت بھی خود شکر نعمت ہے. بہت باریک بات ہے, کیسی عجیب نقطہ. استعمال نعمت بھی خود شکر نعمت ہے. اس لیے حضرت والا کا ایک, اس کا جو حضرت کی عبدیت کا ایک انداز دیکھا کہ حضرت کے پاس جب کوئی چیز آتی تھی اس کو فوراً استعمال فرماتے تھے, چاہے ایک مرتبہ استعمال کرنے کے بعد اس کو رکھ دے یا کہیں آگے بڑھا دے, لیکن فوراً استعمال ضرور فرماتے تھے. مثلا اب کسی نے کرتا دے دیا حضرت کو, اب حضرت نے کرتا تو پہلے ہی زیب تن فرمایا, تو فرماتے تھے اس کو مجھے اڑا دو ابھی پہن لوں میں. کیوں؟ اس پر فرماتے تھے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے. یہ عبدیت کا استحضار تھا کہ اگر میں نے اس کو استعمال کرنے میں دیر کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوایا ہے اور میں نے دیر کی تو میرے مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کیا عجیب نظر ہے. دیکھیے آپ اس کو یوں سمجھے, دنیاوی مثال سے سمجھے. بادشاہ کسی کو کوئی نعمت بھجوائے, کوئی تحفہ بھجوائے, اور وہ کیا کرے, وہ تحفہ لیا لانے والے قاصد کے سامنے اس نے تحفہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے ہمارا تحفہ پہنچا دیا؟ کہا ہاں جی آپ کی میں نے امانت تحفہ میں نے پہنچا دیا. کیا کیا اس نے؟ اس نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. اب آپ بتائیے فرق ہوگا کہ نہیں؟ کہا کہ یہ کیا کیا, بادشاہ کے تحفے کا یہ اکرام. اور اگر یہ بتائے کہ وہ تحفہ لیا اس کو چوما, اس کو آنکھوں سے لگایا, اس کو سر پہ رکھا, اب قاصد یہی خبر جا کر بادشاہ کو دے رہا ہے, اب بادشاہ کے جذبات مختلف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو نعمت کو استعمال کرنا یہ خود بھی شکر نعمت میں شامل ہے. اب ہم لوگوں کا مزاج ہے اچھی چیزیں ہی رکھ لی عید پہ استعمال کریں گے, یعنی گویا عید تک کی زندگی کا ٹھیکہ بھی لے لیا. عجیب. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, آہ کیا کہیں, بس سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحبت عطا فرمائی کہ فوراً استعمال فرماتے تھے, بھائی آیا اللہ بھائی استعمال کرو. سبحان اللہ, یہ استحضار نعمت کیسا عجیب. یہ عبدیت ہے کہ آپ نے دیا, یا اللہ آپ نے دیا, میں نے اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام صاحب, چلو اب بات چھڑی گئی تو امام صاحب کی ایک بات بتاتے چلو, زندگی میں پہلی دفعہ بیان کروں گا اور شاید ہو سکتا ہے لوگوں نے سنی بھی نہ ہو. اور وہ بات یہ ہے کہ امام صاحب کو 100 مرتبہ اللہ تعالی کی رویت نصیب ہوئی تھی. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. یہ تو چونکہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ جس میں 100ویں مرتبہ اللہ تعالی نے ان کو کلمات عطا فرمائے تھے, ورنہ کتنی مرتبہ اس کے بعد ہوئی ہوگی. اللہ اکبر, 100 مرتبہ اللہ تعالی کی رویت خواب میں نصیب ہوئی. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. لہذا خود فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو 99 مرتبہ اللہ تعالی کی رؤیت ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اب اگر 100ویں مرتبہ اللہ تعالی کی رؤیت کی توفیق نصیب ہوئی تو میں اللہ تعالی سے ایک سوال پوچھوں گا اور ایک بات پوچھوں گا کہ میں ینجو عبادک، کہ آپ اپنے بندوں کی عبادک من عذابک، کہ آپ اپنے بندوں کی نجات اور مغفرت عذاب سے کیسے فرماتے ہیں. دیکھا آپ نے، یہ ہے شان علماء اور شان اولیاء کہ ان کو ہر وقت اس بات کی فکر ہے کہ ہماری اور اللہ کے بندوں کی نجات اور مغفرت کیسے ہو جائے. لہذا فرماتے ہیں 99 مرتبہ میں نے سوچا اپنے دل میں کہا کہ اگر 100ویں مرتبہ اللہ تعالی کی رؤیت نصیب ہوئی تو میں اللہ سے یہ سوال کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے 100ویں مرتبہ بھی ان کو اپنی رؤیت اور زیارت سے مشرف فرمایا اور منور فرمایا. تو انہوں نے وہ سوال پوچھ ہی لیا، یا ربی، اے ربا، آپ اپنے بندوں کی اپنے عذاب سے کیسے نجات عطا فرماتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بندے یہ پڑھ لیں تو ینجو من عباد من عذابی، تو میرے عذاب سے ان کو نجات مل جائے گی. وہ کلمات کیا ہیں، چلو کچھ کچھ اگر یاد رہے تو بتا دوں گا، بقیہ ادھار رہا. فرماتے ہیں کہ سبحان العبدی العبد اور سبحان الاحد الاحد الاحد، کہ پاک ہے وہ شخص جو ابد ابد سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور احد الاحد ہے، یکتا، یعنی احد کا اطلاق تو ایک پر ہی ہوتا ہے، تو اس میں سے بھی ایک ہے. اور سبحان الفرد الصمد، کہ وہ ذات ہے جو صمدیت، بے نیازی والی ذات ہے، پاک ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے، فرد واحد اور بے نیاز، یعنی آپ کے علاوہ کوئی صمدیت کی شان کسی میں نہیں ہے. اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، رفع السماء، سبحان رفع السماء بغیر عمد، جس نے اس آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا فرما دیا، بلند فرما دیا. اور پاک وہ ذات جس نے جمے ہوئے پانی پر اس زمین کو بچھا دیا، یہ وہ پاکی ہے جو اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو. اور سبحان من خلق الخلق، پاک ہے وہ کہ جس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان کو یاد رکھا، ان کی گنتی ہے، معلوم ہے، واحصاہم عدد، مخلوق کو کی تخلیق بھی فرمائی اور ان کی گنتی کو بھی یاد رکھا، ایسے نہیں بے محابہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ سبحانہ من لم ینسا، کہ سپا کے وہ ذات جو اپنی مخلوق میں کسی کو بھولتی نہیں ہے. اور سبحانہ من لم یتخذ صاحبتا ولا ولد، اور پاک وہ ذات کے جس نے اپنے لیے رفیق حیات یا اولاد کو نہیں اختیار کیا، نہیں لیا. اور سبحان من لم یکن لہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ جو نہ کسی سے جنا گیا نہ کسی کو جنا اور اس کا کوئی برابری اور ہمسری کرنے والا نہیں ہے. یہ کلمات ہے. امام جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے خواب میں، اور کتنی مرتبہ، 100ویں مرتبہ خواب تھا یہ، 100 مرتبہ، اور وہ خواب یعنی کیا کہ 100 مرتبہ اللہ تعالی کی رویت و زیارت نصیب ہوئی. اور چونکہ 100ویں مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اس لیے بتا دیا اب آگے کتنا نصیب ہوئی ہوگی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان اہل اللہ کی، ان علماء کی. تو امام صاحب، اور یہ واقعہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو امام صاحب کے پاس، میں شکر پر بات کر رہا تھا کہ امام صاحب کے پاس ایک شخص تعلیم کے لیے آتا تھا، تو اس کی جو حالت تھی کچھ لٹی پٹی معلوم ہوئی. تو امام صاحب نے اس کو فرمایا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو فرمایا اچھا تم ٹھہرو باقی سب چلے جائیں. وہ ٹھہر گیا، باقی سب حضرات رخصت ہو گئے. تو امام صاحب نے اس سے فرمایا کہ دیکھو یہ جائے نماز کے نیچے کچھ دراہم رکھے ہیں، یہ تم لے لو اور ذرا اپنا حلیہ ٹھیک ٹھاک کرو. تو وہ کہنے لگا کہ، اس نے کہا کہ واللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. تب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے جوش میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنی نعمت کے اثر کو اپنے بندے کے اوپر دیکھے. کیا مطلب؟ یعنی وہ بندہ اس نعمت کو استعمال کرے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے. تو اسی لیے میرے شیخ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور یہ بات سمجھاتے تھے کہ دیکھو استعمال نعمت بڑی چیز ہے، اور نعمت کو استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے. اور وہ بادشاہ والی مثال سے بات سمجھ میں آ گئی کہ بادشاہ اگر کسی کو تحفہ بھیجے اور پھر پوچھے قاصد سے، یہاں بھائی میرے تحفے کے ساتھ کیا کیا، کہا آپ کا تحفہ اٹھایا اور ایک طرف رکھ دیا، دوسرے کا بتائے کہ اس نے تحفہ اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا. تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کتنا دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمایا اس شخص نے، ایک بادشاہ نے ایک شخص کو گھوڑا دیا، شاہی گھوڑا. تو اب وہ شخص جو ہے وہ گھوڑے کو اس کا کھرر ولر کرتا اور نہلاتا دھلاتا، لیکن اس پہ سواری نہیں کرتا تھا. ایک دن بادشاہ گزرا تو اس کو گھوڑا نظر آیا، تو دیکھا وہ شخص گھوڑے پر کو پیدل لیے جا رہا ہے. تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ یہ کیا، تم گھوڑے پہ بیٹھ رہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں یہ آپ کا خاص گھوڑا ہے، مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے حیا آتی ہے. تو بادشاہ ناراض ہوا، اس نے کہا ظالم یہ گھوڑا میں نے تجھے دیا ہی اس پر بیٹھنے کے لیے، تو نعمت کے ہوتے ہوئے نعمت کو استعمال نہیں کرتا. دادا جیسے بعض لوگ ہوتے نا، گاڑی تو اچھی خرید لیتے ہیں اور उसको धो धा के कपड़ा चढ़ा के फिर रख देते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक धोते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, चलाते नहीं है। ऐसे भी होते हैं ना। तो ये नेमत का शुक्रिया नहीं है, और ये भी नेमत का शुक्रिया नहीं है कि गाड़ी को ऐसे दौड़ाए, ना उसका ऑयल की फिक्र करे, ना किसी चीज की फिक्र करे। ये भी शुक्रिया नहीं है, क्योंकि ये नेमत को बर्बाद कर रहा। तो शुक्र नेमत में ये बात शामिल है कि नेमत को इस्तेमाल भी करे और नेमत की हिफाजत भी करे। ये दोनों बातें इसमें शामिल है, नेमत को इस्तेमाल करना और नेमत की हिफाजत करना, ये दोनों बातें। लिहाजा जिस्म, मेरे शेख फरमाते हैं कि जिस्म अल्लाह ताला ने इसलिए अता फरमाया कि इसको खिलाओ, ये इसकी हिफाजत है, इसको आराम दो, ये इसकी हिफाजत है। लेकिन फिर इस जिस्म से काम लो, खड़ा करो इसको अल्लाह ताला के हुजूर में, इस जिस्म को रोजा रखवाओ, इसके इबादत करवाओ, उसको पैदल चलाओ, क्योंकि ये भी इसके लिए, इसकी बका के लिए पैदल चलना भी। इसको हज पे ले जाओ, इसको उम्रे पे ले जाओ, इस जिस्म को लगाओ, मेहनत कराओ, और जब ये थक जाए तो उसको आराम भी करो, और जब सर में दर्द हो पट्टी बांध के लेट जाओ, क्योंकि अब सर में दर्द है तो क्या करेगा, चिल्लाने का फायदा नहीं, पट्टी बांधे और सो जाए और लेट जाए। अब आराम भी दो इसको, यानी इस जिस्म का हक यह है, इसको आराम भी दे और इससे काम भी ले, काम भी हो आराम भी हो, ये इस जिस्म का हक है। ना इतनी आराम तलबी हो कि काम भी नहीं लगा रहे कि हाय अगर मैंने रोजा रखा, अगर शव्वाल का मैंने रोजा रखा जो अब चला गया तो मैं तो मर जाऊंगा। एक साहब ने कहा कि मुझे तो बहुत खौफ आता है मौत का, अगर मैं शव्वाल के रोजे रखूंगा तो। मैंने कहा कि जिस नफ्स ने तुम्हें खौफ दिलाया उस नफ्स को कहे अबे साले 30 रोजे तो रख के मरा नहीं, 6 रोजे रख के मर जाएगा। बाज मरतबा नफ्स को साला भी बोलना पड़ता है तब ये मानता है, ऐसे नहीं मानता, कभी कभी धमकी भी देनी पड़ती है इसको। तो अब जब 30 रोजे रख के मरा नहीं, 6 रोजे रख के मर जाएगा, फिर आसानी कितनी, पूरे महीने में जब चाहो रख लो। अब देखिए ना, पीर जुमेरात को अगर रख ले तो 3 ही हफ्ते में पूरे, पीर से लेकर जुमेरात, मंगल बुध उसको खूब ठुसाओ, जुमेरात को फिर रोजा रखवाओ, जुमेरात से ठुसाना शुरू करो, फिर इतवार तक खूब ठुसाओ। लेकिन काम लो, हाँ जो बात समझाई है वो ये कि इससे काम लो, इस जिस्म से काम, और काम लेकर ऐसा भी ना करो कि इसको आराम ना दो। अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया अपनी सवारियों को इस बात से मना किया कि तुम सवारी पर बैठकर गुफ्तगू मत करो, ऊंट पर, घोड़े पर, गधे पर अगर सवारी कर रहे हो तो उसको बैठकर फिर बातें मत करो, ताकि जानवर को आराम मिले। हाँ तुम उससे काम लो, उसको चलाओ, लेकिन इस बात को नापसंद किया शरीयत ने कि तुम बैठे आराम से अपना, वो तुमने अपना गधा स्टार्ट किया हुआ है और बैठे गधों की तरह बातें कर रहे हो। और गधों की तरह बातें करना पता है क्या है, ये ऊंची ऊंची आवाज से बोलना, ये गधों की तरह बातें करना। भाई सामने आमने खड़े हो, आराम से बात करो यार। जैसे बाद लोग टेलीफोन पर इतनी जोर से बात करते हैं, मैं कहता हूं तुम्हें जरूरत नहीं टेलीफोन की, ऐसे ही तुम्हारी आवाज पंजाब पहुंच जाएगी, यहीं से पिशावर तक आवाज जा रही होगी, आराम से बोलो। शरीयत ने इसको नापसंद किया। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने जो नसीहतें फरमाई, उन नसीहतों में एक ये भी थी, वग़्ज़ मिन सौतिका, और फरमाया वक़्सिद फी मशीका, अपनी मशी में, अपने चलने में मियाना रवि रखो, यानी अकड़ के मत चलो, अकड़ के भी मत चलो और मरीजों की भी ना तरजो। इसको भी जवान आदमी है, अब मरीजों की तरह चल रहा है, नहीं दरमियानी चाल से चलो, ना उसमें अकड़पन नजर आए और ना मरज के मुतमर्रिज बना हुआ है, ऐसे भी मत चलो, यानी मरीज है नहीं मरीजों की तरह ढील। इसको भी ना पसंद किया। अपने म्याना रवि से चलो और वजूज मिन सऊती का अपनी आवाज को पस करो, अपनी आवाज के वॉल्यूम को कम करो, चिल्ला चिल्ला के बातें मत करो। ना पसंद किया इसको, बल्कि आहिस्ता बोलो सुभान अल्लाह। और आगे क्या फरमाए, इन अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, गधे की जो आवाज है ये सबसे नापसंदीदा आवाज जो है वो गधे की आवाज है। तो गधे, पता ये चला जो ऊंची आवाज में बात करता है वो गधे की तरह बात करता है, इसलिए आहिस्ता बोलो, ये पसंदीदा है, वकार के साथ बोलो। लेकिन ज्यादा सेलिब्रिटी की तरह मत बोलो, मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके, ये भी नापसंद है कि अल्फाज को चबा चबा के बात करना। सुभान अल्लाह, कैसी नाजो अदा से बात करें कि अच्छे खासे मर्द को भी दिल चाहे कि इसको रिश्ते का पैगाम दे दो। क्या अजीब तालीम है शरीयत की, एक एक चीज पर देखिए। सुभान अल्लाह, मना फरमाया ना कि तुम अपनी सवारी पर सवार होकर बात मत करो। गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है और उसके बाद जनाब घंटों बातें कर रहे हैं जबकि कोई मकसद भी नहीं है। अगर कोई गाड़ी इसलिए स्टार्ट करता है कि चलो कोई बैठा हुआ है, उसको एसी चल रहा है, उसको राहत पहुंचाना मकसूद है, तो ये बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है कि कोई मरीज है या कोई है उसको तकलीफ होती है, तो ठीक है आप उसके लिए गाड़ी स्टार्ट करके एसी चला दो। लेकिन आप गाड़ी में है नहीं, गाड़ी स्टार्ट छोड़ दी, खुद बात करके बातें कर रहे, तो देखिए ये भी ठीक नहीं है, ये कुफरान नेमत है, नेमत का गलत इस्तेमाल है। तो नेमत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला जो अता फरमाते और उस नेमत पर शुक्र की सिखाया गया कि शुक्र अदा करो। और इन नेमतों में तो अल्लाह ताला ने जो हमें एक नेमत अता फरमाई है वो है पाकिस्तान की नेमत, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत है। और ये हमारे उलमा और औलिया अल्लाह ने रो रो कर मांगी थी, अपने आंसू गिरा गिरा कर, अपनी जाने लगाकर और अपना खून बहाकर, क्या उलमा, क्या औलिया अल्लाह, क्या सुलहा, वो मुसलमाना ने हिंदुस्तान के जो इस जज्बे के साथ कि हम अपने एक वतन जा रहे हैं जहां पर दीन पर अमल करेंगे, जिसके अंदर बच्चों तक को ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, औरतों की इस्मत दरी हुई, कैसे कैसे मसाइब और मुश्किलात आए, लेकिन वतन अजीज के लिए कि देखो अल्लाह ताला ने एक नेमत अता फरमाई, हिजरत करके चले, बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वल्लाह कहता हूं अगर आप बैरून मुमालिक जाएं तब आपको पता चले कि ये क्या नेमत है, कि क्या अल्लाह ताला ने दीनी क्या दुनियावी की नेमतों से इसको माला माल फरमाया। दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम है हमारे पास और मादनियात, मिनरल्स, गैस, पेट्रोल, क्या चीज नहीं है इस मुल्क के पास। इसलिए इस नेमत की तरफ भी तवज्जोह की जरूरत है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह भी एहतमाम से झंडा लगवाते थे कि ये नेमत है। और जिस मुल्क को पूरी दुनिया में वाहिद इस्लामी मुल्क है जो नजरियाती बुनियाद पर है, ईमानी बुनियाद पर है। इसलिए क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा लगता था। आज भी वो बूढ़े रशीद साहब बैठे हैं, पूछो कि आज तक वो नारा इनकी जबानों पर, इनके कानों में गूंजता है कि वो मुसलमान किस मोहब्बत से इस नारे को बुलंद करते थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही मकसद जिसके लिए सारे उलमा और मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान इस चीज के लिए जमा हो गए थे। और फिर बात यह कि अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान बना क्या मिला, اسلامی شریعت کا نفاذ تو نہیں ہوا. اس سے تو بہتر تھا کہ بنتا ہی نہیں. تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, اگر پاکستان بنا تو یہ اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا, مقدر تھا نا, تقدیر کا معاملہ آ گیا. اس لیے تقدیر پر راضی رہنا بھی ضروری ہے. ہاں نعمت کو استعمال کرنا نہیں, اور اس کے بعد اگر یہ کہا ہے کہ پاکستان بننے کا فائدہ کیا ہوا. لہذا آج بھی صورتحال یہ ہے کہ دینی طور پر اگر کوئی انفرادی طور پر بھی شریعت 100% شریعت پر چلنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ان حالات میں بھی مدد فرماتے ہیں. الحمدللہ کتنے آزادی کے ساتھ داڑھی رکھ سکتا ہے. یہ جو دین کی مجالس اس طرح ہم بیٹھے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا فرمائی. پھر مدارس ہیں, خانقاہیں ہیں, تبلیغ کا کام ہے, جہاد کرنے والے ہیں, دین کے کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ علماء اولیاء اللہ موجود ہے جو دین کا کام شریعت کے اصول اور بنیاد اپنے بزرگوں کے طرز پر کرنے کی فکر میں جو ہیں الحمدللہ ویسے کام کر رہے ہیں. اتنی سہولت سے جو یہاں ہم بیٹھے ہیں یہ سب بھی اسی ملک کے واسطے سے یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ہاں جس کو عمل ہی نہ کرنا, مثلا ایک صاحب نے مجھ سے کہا, کہنے لگے کیا فائدہ پاکستان کا, اور بس خرابیاں گنوانا, یہ ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے. میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا پاکستان میں. کہا آپ کو کہا بولتے ہیں امریکہ یو کے یورپ, وہ تو دیکھو کہاں ترقی کر لی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو پاکستان اچھا نہیں لگتا, اتنا ناپسند ہے, آپ یہاں رہتے کیوں ہیں, کیوں رہتے ہیں آپ یہاں پہ, دفاع ہو جاؤ یہاں سے. جب تم نے یہاں کھانا بھی ہے, اس لیے کہتے ہیں جو جس تھالی میں کھائے اس میں سوراخ کرے, اس کو بھی غدار اور منافق بولتے ہیں کہ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں سوراخ کرتے ہو. بھائی تمہیں یہ ملک پسند نہیں ہے تو چلے جاؤ, کس نے کہا یہاں رہو, جاؤ امریکہ جا کر ڈش واشنگ کرو, وہاں انگریزوں کی پیشاب اور پخانے میں بھری ہوئی پتلونے دھو جا کے وہاں پہ نکلو, یہاں سے مت رہو اس ملک میں. میں تو صاف کہتا ہوں لوگوں کو کہ جو لوگ اس ملک کو گالی دیتے ہیں, نہیں رہنا تو مت رہو, جاؤ جن کی غلامی کرتے ہو نا, جو تمہیں بہت پسند ہے ان کی غلامی کرو, جا کر جاؤ ان سے جا کے جوتے کھاؤ. کیونکہ یہاں اللہ تعالی نے نعمتوں کی فراوانی رکھی ہے. ہاں ناشکری کی بات یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی, اور ناقدری کی بات ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. کیونکہ جو نعمت ملتی ہے اس نعمت کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ اس سے دنیاوی فائدہ اٹھایا جائے اور ساتھ اس سے دینی فائدہ اٹھایا جائے. تو ہاں اس چیز میں ضرور بے شک کمی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے اندر ہم اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری میں مبتلا ہیں کہ نعمت ہے لیکن اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کی ناقدری بھی کرتے اور ناشکری بھی کرتے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت کسی لیڈر کے حاشیہ خیال میں بھی نہ گزرا تھا, 1900 کے شروع میں حضرت ریاست رامپور سے گزرے حضرت کی ٹرین, یہ بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے. لہذا حضرت کا واعظ پڑھ لیں جس میں حضرت نے یہ بیان بھی فرمایا کہ ریاست رامپور سے, میرے شیخ فرماتے تھے ریاست رامپور ہندوستان میں تھی, مسلمانوں کی ریاست تھی وہ, تو جب وہاں سے ٹرین گزری نماز کا وقت تھا, اذان کی آواز آئی حضرت کو, بس حضرت کا دل تڑپ گیا اور تڑپ کے فرمایا، چونکہ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا غاصبانہ قصبہ تھا، قبضہ تھا، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دینی احکام پہ چلنے میں مشکلات تھی، تو حضرت اس تکلیف کو محسوس کیا، اور جب اس ریاست سے اذان کی آواز آئی، سبحان اللہ، تو عجیب بات فرمائی، فرمائے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک اپنی کا اپنا آزاد ملک، آزاد ریاست ہو، اور اپنا آزاد ملک ہو جہاں پر وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین پر عمل کر سکیں، کہ نمازیں ہوں، مساجد ہوں بہت ساری، اس لیے مساجد زیادہ بنانے کا حکم ہے، زیادہ بناؤ، اور فرما بھی دیا کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر میں، جنت میں گھر بنائے گا، من بنا للہ مسجدن، لیکن وہ مسجد اللہ کے لیے ہو، اس میں جو خرچ کرے وہ اللہ کے لیے کرے، تعریف کے لیے نہ کرے کہ لوگ ہمیں ہماری واوا اور ہماری تعریفیں کریں گے، تو بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر مکان بنائیں گے، جو اللہ کا گھر بنائے گا، تو مساجد کو زیادہ بنانے کا حکم ہے تاکہ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی میں تکلیف اور مشکل نہ ہو، لہذا جب مسجد پر بات یاد آئی، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت کے رفقا نے ایک اجتہادی اختلاف کیا تھا، اور وہ اجتہادی اختلاف یہ تھا کہ الگ ملک نہ بنائے بلکہ اسی ملک میں انگریزوں سے نجات حاصل کرے اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک ریاست بنائی جائے، یہ حضرت کا ایک اجتہاد تھا، لیکن حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہندو ہے نا، یہ انگریز سے بھی زیادہ چالاک اور مکار ہے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ ہندو جو ہے یہ انگریز سے بھی زیادہ چالاک اور عیار اور مکار ہے، اس لیے فرماتے تھے ان کے ساتھ مت اتحاد کرو، ہندوؤں کے ساتھ، لہذا کئی موقع پر ثابت ہوا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو ہم مل کر انگریز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لہذا اس بائیکاٹ میں یوں کرو کہ جو مسلمان اور ہندو انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں گورنمنٹ کی، تو ان ملازمتوں کو چھوڑ دیں، یہ بائیکاٹ کریں، مسلمان عجیب ہے، مسلمان کے اندر جوش و خروش زیادہ ہے، ہندو ٹھنڈا ہوتا ہے، اور مسلمان میں چونکہ ایمان ہے نا، اور ایمان میں جوش بھی ہے، مسلمان میں جوش زیادہ ہے، لہذا انہوں نے فوراً کیا کیا، کوئی مشورہ نہیں، کچھ نہیں، ابھی بات چل رہی تھی، بس انہوں نے ملازمتیں چھوڑ دی، ادھر وہ جو ہندوؤں کا عیار جو سرغنہ تھا گرو گھنٹال، وہ جو گاندھی، انہوں نے کہا بس مسلمان چھوڑے، تم ایک کام کرنا، ان کی جگہ پر قبضہ کر لینا، بس یہی ہوا، ادھر مسلمانوں نے ملازمتوں کو استعفا دیا، ہندوؤں نے درخواست دی اور ان کی جگہ پر خود ملازمت پر آ گئے، ایسی ایسی عیاریوں اور چالاکیوں سے کام لیا کہ بس، یہ دیکھتے تھے جہاں ہم کام نہیں کر سکتے، کہا مسلمان ہے، انہیں میں جوش ہے، وہ انگریز کے خلاف ابھارتے، پھر وہ آگے لڑتے، پٹائی وہ کھاتے اور پیچھے وہ ہنستے تھے، ایسا عیار اور چالاک، لیکن وہی حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جو مسجد نبوی میں 20 سال درس دیا جنہوں نے، سبحان اللہ، اور حضرت کا درس بخاری بھی عجیب ہوتا تھا، آپ بخاری شریف کا جب درس دینے جاتے تھے آپ تصور کریں کیا ہوتا تھا. حضرت غسل فرماتے تھے اور غسل فرمانے کے بعد مشک کی آدھی شیشی, عطر مشک کی آدھی شیشی پورے جسم پر لگاتے تھے اور بقیہ آدھی شیشی لباس پر لگاتے تھے. پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے, اللہ تعالی سے دعا مانگ کر پھر بخاری شریف کے درس کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور جب حضرت گزرتے تھے سب سمجھ جاتے تھے کہ حضرت کا اب درس شروع ہونے والا ہے. ایسے والہانہ انداز سے حدیث شریف پڑھائے کرتے تھے, اپنے نانا کی باتوں کو ذکر فرماتے تھے. لیکن وہی حضرت نے جو اجتہادی ایک معاملہ فرمایا, جب پاکستان بن گیا تو حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ نے خود فرمایا کہ بھائی مسجد بننے کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بناؤ یا نہ بناؤ, ادھر بناؤ یا ادھر بناؤ, یہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب مسجد بن گئی اب وہ قیامت تک مسجد ہے. اب اس کی حفاظت, حضرت کے الفاظ ہیں, فرمایا اب اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کے ذمے ہے. آپ نے دیکھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے اکابر اولیاء اللہ میں سے اپنے وقت کے قطب, اور حضرت کیا پاکستان کو حضرت نے مسجد سے تشبیہ دی. کیونکہ یہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. پوری دنیا میں کوئی اسلامی ملک, پوری دنیا میں کوئی اسلامی ملک سوائے پاکستان کے نظریاتی بنیاد پر نہیں ہے. کوئی پوری دنیا میں اسلامی ملک نہیں ہے. سب قومیت وغیرہ کی بندر بانٹ کی بنیاد پر بنے ہیں سوائے پاکستان کے. قومیت کی بنیاد پر بنے, علاقائیت کی بنیاد پر بنے, کسی سیاسی مفاد کی خاطر بنے, لیکن ایک یہ واحد ملک ہے جو کہ نظریاتی ملک کہلاتا ہے. نظریاتی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود عطا فرمایا. تو حضرت نے اس کو مسجد سے تشبیہ دی, سبحان اللہ. اور آپ کو پتا ہے مسجد قیامت تک کے لیے ہوتی ہے, مسجد قیامت تک کے لیے ہوتی ہے. لہذا جو جگہ مسجد کے لیے ایک دفعہ بن جائے اب وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. لہذا حضرت کی اس ارشاد پر کہ مسجد سے تشبیہ دینا, اس سے یہ بندہ نیک فال لیتا ہے کہ اللہ تعالی باوجود دشمنوں کی ریشہ دوانی, حاسدین کے حسد, یہود و نصارہ کی سازشیں اور اس ملک عزیز کے دشمن کی ناقدانہ, معترضانہ اور بہیمانہ کوششوں کے باوجود انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و رحمت سے قائم رہے گا. اب رہی بات کہ یہاں پر اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے, تو دیکھیے یہ تو مسلمانوں کی کمزوری ہے نا. اگر کسی شخص نے محبت سے مسجد بنا لی, اب مسجد کو آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو مسلمانوں کی ہے نا کہ بھئی ایک مسجد ہے اس کو آباد کریں. اس نے اس کی آبادی کے لیے فرمایا, مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت اذان کی آواز ہے اپنی دکانیں بند کر دو, اپنی دکانوں کو بند کر دو. یہ تو مسئلہ ہے کہ اذان کی آواز آئے تو مسئلہ ہے تو کہ دکانیں بند ہو جائے. کیسا اچھا ہو ہمارے اسی علاقے میں اگر ایسا ہو جائے کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا جناب ساری دکانیں بند ہو گئی, سب لوگ کام چھوڑ کے مسجد میں پہنچ گئے, تو مختلف مساجد ہیں وہ آباد ہو گئی, تو کیسا منظر ہوگا کہ سب لوگ چھوڑ چھاڑ کر, اور پتا چلا جی نماز ختم ہوئی, نماز کے بعد مسجد میں کوئی نماز ہی نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ سب نے نماز پڑھ لی. اور ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن عرش کا وعدہ بھی ہے کہ ایک شخص جب وہ مسجد سے نکلا, اب وہ منتظر ہے کہ اگلی نماز کا وقت کب آئے گا. حدیث شریف میں آئے کہ رجل قلبه معلق في المساجد,
کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہو ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. تو اللہ تعالی کی رحمت سے یہی دیکھ پال لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب باوجود کہ دیشہ دبانیوں کے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور اب رہی بات کو وہی بات کہ اگر یہاں پر اسلامی قوانین نہیں ہے تو آپ عمل کیجئے, آپ داڑھی رکھیں, کون منع کر رہا ہے آپ کو داڑھی رکھنے سے؟ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں, کوئی آپ کو روک رہا ہے؟ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہے, نکاح کا معاملہ کرنا چاہے, کوئی منع کرتا ہے اس کو؟ اب رہی بات رشتے دار بولتے ہیں کہ ارے یہ کون سا طریقہ ہے, تو ان کو یہی بتا دے یہ سنت کا طریقہ ہے. آپ کر لیجئے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, رشتے دار کم آئیں گے نا, یہی ہوگا نا اگر سنت کے مطابق معاملہ کرتا ہے. مخلوق کی تائید نہیں ملے گی لیکن اللہ تعالی کی تائید اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو مل جائے گی بندے کو. تو مسلمان اس کو آباد کریں, وہ کیسے آباد کریں؟ شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں. انفرادی طور پر تو عمل کر سکتا ہے نا, دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ برقعے میں آپ جائیں, ہماری مائیں بہنیں برقع پہنے, کتنے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بلکہ آپ سعودی عرب چلے جائیں, وہ بھی وہ عورتیں جو برقعے کے ساتھ صحیح حجاب, یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ آیت حجاب کہلاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والیوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے حجاب کے لیے فرما دیجئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہے ہی چہرے کے پردے کے لیے, یہ آیت ہے ہی چہرے کے پردے کے لیے, اس لیے چہرے کا پردہ واجب ہے. یعنی اگر کوئی عورت چہرے کا پردہ نہ کرے گی تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کا گناہ اس کو ملے گا, کیونکہ واجب وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ, تو چہرے کا پردہ واجب ہے. دادا ایک مفسر فرماتے ہیں کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس زمانے میں عورتیں ایسے بے پردہ گھومتی ہوں گی کہ جہاں نہ ان کو لباس کا ہوش نہ کسی چیز کا ہوش؟ لہذا میں نے کئی بات یہ بات عرض کی کہ سندھ کے علاقوں میں جانا ہوا, تھر وغیرہ کے علاقے, سندھ کے علاقے جہاں ہندو ہوتی ہیں, ہندو رہتے ہیں اور ہندو عورتیں, تو جب گزر ہوا تو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, دیکھا کہ ہم گزر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, اپنی چادر کو, اپنی جو لباس ہے اس کی چادر اور دوپٹے کو سامنے کر کے منہ موڑ لیا. یعنی آپ تصور کریں کہ ایک ہندو عورت کو اتنی حیا اور شرم اور اس کو اتنا شعور ہے کہ اپنے چہرے کا پردہ کرنا ہے, اور مسلمان عورت یہ کہے کہ نہیں جی ایسے ہی چہرے وہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے. یہ اصل میں ہے آیت ہے ہی چہرے کے پردے کے لیے, کیونکہ جسم کا پردہ تو یہ تو بہت بات کی چیز ہے کہ حیا اور شرم کا یہ تو اعلی مقام تھا, لیکن ایک چیز, جبکہ اس زمانے میں جو مکہ شریف مدینہ شریف میں بھی جو عورتیں تھیں وہ بھی یہ اہتمام کرتی تھی, واقعات لکھے ہیں کہ یہ اہتمام کرتی تھی کہ اگر کوئی مرد گزر رہا ہوتا تھا تو وہ اپنے منہ موڑ لیتی تھی, اپنے پردے کو دوپٹے کو آگے کر لیتی تھی, اس کا بھی اہتمام تھا ان کا. ایسا نہیں کہ ایسے بے محابہ ننگے سر بے شرموں کی طرح سے, اور پھر اللہ معاف کرے چہرے کے پردے کو ایک طرف بہانہ بنا کر یہ جو جسم کو ایسا بنا کے گھومنا, یہ کوئی حیا اور شرم کی چیز ہے کیا کہ جس میں ہماری مسلمان عورتیں جس چیز میں مبتلا ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ سعودی عرب کئی دفعہ گھر والوں کے ساتھ جانا ہوا, لائن میں کھڑے ہیں آگے بلانے کے لیے کہ یہ جو جتنی عورتیں ان کو بھیج دیں ان کا پردے میں جو امیگریشن ہوگا. سبحان اللہ, کتنے عزت اور اکرام کا معاملہ کہ وہ عورتیں ہی کریں گی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج بھی جو شریعت پر عمل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ آج بھی شریعت پر عمل کر سکتا ہے. سیکھے علماء سے اور اللہ والوں کی صحبت سے قوت عمل حاصل کرے اور شریعت پر عمل کرے. اب رہی بات وہ بات جو اب جب علماء اور اولیاء اللہ اس ملک کو اسلامی ملک قرار دیتے ہیں اور اس ملک سے محبت کی تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو اس ملک سے محبت کرو, تو پھر جو دشمن ہیں ان کے عجیب عجیب انداز ہیں. ایک انداز وہ یہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب یہ پاکستان یہ تو اسلامی ملک ہی نہیں ہے, پاکستان یہ اسلامی ملک ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہاں یہاں شریعت, کہاں اسلامی قوانین, کہاں ہے حکمرانوں کے اندر دین. یہ سوال کہ جس ملک میں مسلمان بستے ہیں, مسلمانوں کی اکثریت ہے, جس ملک میں مسلمان بستے ہیں, اور واقعی دکھ کی چیزیں تو ہیں کہ جو ملک اللہ تعالی کے نام پر, لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا, اس ملک میں اسلام نہ ہو, جبکہ جن کو بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کو جو کہا جاتا ہے ان کی بھی ایک خواہش تھی کہ اس ملک میں اسلام. فرماتے اب سب میں نے دنیا دیکھ لی, دنیا گھوم لی, اب میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ملک عطا فرمائے جس میں وہ اسلامی قوانین پر عمل کرے. آپ آخر زمانے کی ان کی تقریریں پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا یہی چیزیں ہیں. اور وہ جو دشمن لگے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ملاؤں کی ٹریک پہ جا رہا ہے, یہ تو بنیاد پرستی کے ٹریک پہ جا رہا ہے. لہذا وہ حالات بھی سب کو معلوم ہے کہ جناح صاحب کو کس طرح سے کراچی سے باہر نکال کر دور بھیج دیا گیا. یہ سب تاریخ میں یہ باتیں کسی سے چھپی بھی نہیں ہے کہ کیسا وہ کیا گیا, کہ ایسے قوانین بنائے گئے کہ انگریزوں کو مسلط کیا, قادیانیوں کو مسلط کیا تاکہ مسلمانوں کو نقصان زیادہ سے زیادہ پہنچا سکے. ہمارا پہلا وزیر خارجہ ہی کمبخت قادیانی تھا. اس طرح سے سازشیں بنائی. لیکن جناح صاحب کی علماء سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ دیکھیے مغربی پاکستان جو جس حصے میں ہم بیٹھے ہیں اور مشرقی پاکستان جو کہ بنگلہ دیش تھا اب بن گیا, ان دونوں پر جو جھنڈا بلند کرایا وہ دونوں علماء تھے. اللہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ سے مشرقی پاکستان میں پرچم کو سر بلند کیا گیا ان کے ذریعے سے, اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ مغربی پاکستان یعنی جس حصے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا. لہذا ایسی سازشیں چلائیں کہ ملک کو دو ٹکڑے کر دیا. تو بہرحال اب یہ سوال کہ آیا پاکستان اسلامی ملک ہے یا نہیں, کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ صاحب یہاں تو شریعت کا نفاذ نہیں ہے, جس نام پر ملک بناتا وہ بات نظر نہیں آتی. اور اس بات پر ہمارے علماء ہمارے اولیاء اللہ بہت فکر مند, اور ہمیشہ سے انہوں نے یہ معاملہ رکھا کہ حکام کو سمجھایا اور یہ بات سمجھائی کہ بھائی دیکھو جن لیڈروں کو تم مانتے ہو ان لیڈروں کی زبانی بھی تو دیکھو, جناح صاحب کو بھی تو دیکھو, وہ اسی بات پر تھے کہ یہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو. تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ نے سنائی, اور میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو یہاں ہندوستان سے ہجرت کر کے ناظم آباد میں تشریف لے آئے تھے, میرے شیخ نے فرمایا کہ مجھ سے خود حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑے ابا یعنی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, ان کو بڑے ابا بولتے تھے سب, کہ بڑے ابا نے خود یہ بات فرمائی کہ وہ خطہ جہاں پر مسلمان بستے ہوں اور جہاں کے حکمران مسلمان ہوں اور اسلام کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتے ہوں. غور سے سنیے گا بات کو. جہاں کے حکمران مسلمان ہو اور اسلامی شریعت اور اسلامی قوانین کے نفاذ کی قدرت رکھتے ہوں, اگرچہ اپنی ایمانی کمزوری, اپنی بشری کمزوری اور بیرونی دباؤ کے اور بیرونی پریشر کی وجہ سے اسلامی قوان کو نافذ نہ کریں, لیکن اسلامی قوان کے نفاذ کی قدرت رکھتے ہوں, تو یہ ملک بھی اسلامی ملک ہے. اور پھر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا, اس ملک کی ایک انچ زمین کی حفاظت کی خاطر سے جان دینا شہادت ہے. یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں کہ اس سرزمین کی ایک انچ کی زمین کی خاطر جان کی نذرانہ دینا حفاظت میں یہ شہادت ہے. دادا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ چیز موجود ہے, جو زبردستی ٹیکس وصول کر سکتے ہیں وہ اسلامی شریعت کا نفاذ کا بھی اختیار رکھتے ہیں. وہ آج کل ایک اصطلاح چلی ہے نا, پتہ نہیں کیا وہ ملک کے لیے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے کوئی ایک چیز چلی ہے, تو دیکھو نا وہ بھی تو ہو ہی رہی ہے نا. تو یہ ممکن ہے آج بھی کہ اللہ تعالی کرے کہ اللہ کرے کہ یہاں پر اسلامی قانون نافذ ہو جائے. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ ابھی جو ترکی میں واقعہ ہوا, سبحان اللہ, حیران کن بات کہ عوام نے ماشاءاللہ وہ ترکی کے جو صدر رجب طیب اردوگان, کیونکہ ہمارے لوگ ہمارے جو حکمران ہیں نا ترکی کو ماڈل کنٹری بولتے ہیں, اس لیے میں بھی اسی ماڈل کو پیش کر رہا ہوں. یعنی ہمارے حکمران کہتے ہیں نا ہم ترکی جیسا اس ملک کو ترقی دیں گے اور ترکی جیسا بنا دیں گے, اور ظاہر بات ہے ہمارے حکمران بھی مسلمان ہیں, وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں عورتیں چڈیاں وڈیاں پہن کے گھومیں. وہ ترکی کے جیسا ماڈل ملک بنانا چاہتے ہیں. تو ماشاءاللہ کیسا عجیب کام ہوا, کیا اللہ تعالی نے. لیکن یہ کام کب ہوتا ہے, جب حکمران کی نیت خالص ہوتی ہے, اچھی نیت ہوتی ہے. اس لیے میرے شیخ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں. ہمارا ایک بادشاہ تھا, وہ بادشاہ جو ہے راہ بھٹک گیا, اپنے مصاحبین کے ساتھ تھا, اس بیچارے کے پاس گوگل میپ بھی نہیں تھا, اس کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا, اس لیے جو ہے وہ رستہ بھول گیا, جی پی ایس بھی بند ہوگا اس کا, اور پھر بیچارہ رستہ بھولنے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی چیزیں بند ہو گئی ہوں گی. تو راستہ بھٹک گیا, رستہ بھٹک کر جو ہے وہ جنگل میں جا رہا تھا, تو اس کو ایک جگہ انار کا باغ نظر آیا, یقیناً کسی قندھاری کا ہوگا. اب وہ اس باغ میں چلا گیا, بھوک بھی لگی تھی پیاس بھی لگی تھی, تو اس باغ کے اندر ایک بوڑھے کو دیکھا, وہ اس باغ کا مالک تھا. تو اس نے مسافر کو دیکھا پریشان حال ہے, تو اس بادشاہ بھی بیچارہ پریشانی سے ہاں پر آتا, اس کو کہا بیٹھو بھائی کچھ پلاؤ. اس نے کہا ہاں بھائی بھوک لگی ہے پیاس بھی لگی ہے. اس نے میرے شیخ فرماتے کہ انار توڑا اور اس کو دانے نکال کر اس کو نچوڑا. اب وہ جو ایک انار تھا اس میں سے اتنا رس نکلا کہ گلاس پورا بھر گیا. اس نے بادشاہ کو پیش کیا, بادشاہ نے وہ انار پیا تو اتنا لذیذ رسیلا اور مٹھاس سے. اس نے دل ہی دل میں سوچا, بادشاہ نے جب تھوڑا سا ایک دو گھونٹ پیے نا جان میں جانے, اس نے سوچا کہ یہ لوگ اتنے مزے کرتے ہیں, ایسے زبردست انار, ان پہ کچھ ٹیکس لگانا چاہیے. یہ دل میں اس نے سوچا. اب ادھر اس نے ایک گلاس پیا, اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس اور پلا دو. اس بوڑھے نے کہا اچھا. مالک نے وہیں سے ایک انار اور توڑا اور اس کو دانے نکال کر جب اس کو نچوڑا, آدھا گلاس مشکل سے پورا ہوا. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا, اس نے مالک سے پوچھا یہ کیا, ابھی تم نے انار جو توڑا تھا اس میں تو پورا گلاس بھر گیا, اور اب یہ جو انار توڑا اس سے آدھا گلاس بھی مشکل سے بھرا, کیا وجہ ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ ابے یار, لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. جب بادشاہ نے یہ سنا, اس نے دلی دل میں توبہ کی, یا اللہ مجھے معاف فرما کہ میں عوام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کو اور نچوڑا ہوں. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, بلکہ ان کی فلاح کے لیے, سہولیات کے لیے میں اور کچھ اچھے اقدامات کروں گا. دلی دل میں یہ اپنا توبہ کی, اور دلی دل میں پھر بادشاہ نے اس کے کہا یار ایک گلاس اور پلا دو. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہیں سے ایک چھوٹا سا انار توڑا, اس انار کو توڑ کر جو نچوڑا تو میرے شیخ فرماتے اتنا انار سے وہ رس سے بھرا کہ گلاس سے چھلکنے لگا. تو بادشاہ نے بڑا حیران ہوا, اس نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا لگتا ہے ہمارے, تو بوڑھے نے کہا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے توبہ کر لی ہے, بلکہ عوام کے لیے کچھ اور اصلاحات کے نفاذ کا ارادہ کر لیا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے حکام کی نیت کا اثر. اس لیے جو بادشاہوں کا زمانہ گزرا ہے بنو عباس وغیرہ کا, اس زمانے میں عوام پر قحط پڑا, اور وہ جو بادشاہ تھا کوئی ایسا فرما بردار اور نیک نہیں تھا. لیکن جب عوام پر قحط پڑا تو اس نے اپنے ایک نیک وزیر کو بلایا اور اس وزیر سے مشورہ کیا کہ دیکھو آج کل عوام پریشان ہے, بارش نہیں ہو رہی, قحط پڑ رہا ہے, بھوک سے عوام پریشان ہے, بتاؤ میں کیا کروں, ان کے لیے میں عوام کو کیسے فائدہ پہنچاؤں. تو اس نیک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اگر آپ اپنی رعایا کے لیے دعا مانگے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی ان کے احوال کو اچھا کر دے گا. بادشاہ کے دل کو وہ بات لگ گئی. رات ہوئی, اس نے رات کے اندھیرے میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھ کے اللہ تعالی سے رونے اور گڑگڑانے لگا, اور اس نے یہ فریاد کی کہ اللہ میں تو بے شک بہت گناہگار ہوں, آپ کا نافرمان ہوں, گناہوں میں مبتلا ہوں, لیکن یہ جو عوام ہے یہ بیچاری, یہ بھی میرے گناہوں کی وجہ سے پس رہی ہے, ان کی آپ مدد فرما دیجئے. کہتے ہیں وہ بادشاہ کے جو آنسو نکلے, لکھا یہ واقعہ علماء نے فرمایا کہ جب وہ آنسو نکلے اللہ تعالی نے اسی وقت ایسی بارش برسائی, سبحان اللہ, کہ وہ عوام, وہ جو تکلیفیں تھی وہ سب دور ہو گئی. اس پر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو حکام کی جو نیت ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے تم ہوگے نا ویسے ہی تمہارے حکام بھی ہوں گے. یعنی تم اپنی نیت شروع کر درست کرو, اللہ تمہیں اچھا حکام دے گا. حکام ان کی نیت, حکام کی اگر نیت درست ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے چیزوں کے اندر برکت فرمائیں گے. اگر انہوں نے یہی نیت لگا رکھی کہ ہر جگہ سے ٹیکس نچوڑ نچوڑ کے نکالو, بس کوئی جگہ نہ چھوڑو ان کے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے برکت ہی ہوگی. تو بہرحال میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں الحمدللہ ایک نعمت کے طور پہ عطا فرمایا. میں اس زمانے میں بھی کہتا ہوں اور اس وجہ سے بھی کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اطراف عالم میں میرے اسفار ہوتے رہتے ہیں, اور دنیا کے ممالک سے کہ مسلمانوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور دنیا کے ممالک کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے, اور ان لوگوں کے حالات اور معیشت کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں واللہ کہتا ہوں کہ پاکستان جتنی بڑی نعمت ہے, سبحان اللہ, ہاں نعمت ہے نا. دیکھو نا بیوی نعمت ہوتی ہے لیکن کبھی کڑکڑ کڑکڑ بھی تو کرتی ہے نا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اب ایک جی بکرا بہت شاندار لاؤ تو ظالم پیشاب بھی تو کرے گا کہ نہیں کرے گا.
تو بہرحال ایک نعمت ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، ایسا کمال تو جنت میں ہی ملے گا کہ کوئی عیب ہی نہیں ہوگا، یہ لا عیب فیہا. جنت کی تو خصوصیت کیا ہے کہ لا عیب فیہا، یہ جنت کی خصوصیت ہے. باقی دنیا میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے میرے دوستو، اس کمی زیادتی کے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ عطا فرمایا، کسی چیز میں کمی ہو تو پھر یہ کیا کرو، تم اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کمی کو بھی پورا فرما دیں گے. لہذا اس نعمت کے اظہار کے لیے اگر جھنڈا لگانا، یہ بھی اس کو بھی نہیں منع کیا، البتہ یہ جھنڈیاں درست نہیں ہیں. جھنڈا لگائے لیکن جھنڈی نہ لگائے، کیونکہ جھنڈی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی کاغذ کی، یہ جو جھنڈیاں ہوتی ہیں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جھنڈی، پاکستان کا جھنڈا، کہ کتنی ایک نعمت کی چیز، اس ملک کے لیے ایک وقار کی چیز ہوتی ہے، اب وہ جھنڈیاں جناب گٹر لائنوں میں اور پاؤں کے نیچے آ رہی ہے. ایسا کام نہ کرے، البتہ جھنڈا لگائے. چلو جھنڈے پر ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک صاحب نے پوچھا، یار دیکھو ہماری جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس میں دو رنگ ہے، ہرا رنگ اور سفید رنگ. ہرا رنگ تو خوشحالی کی علامت ہے اور سفید رنگ یہ امن کی علامت ہے. کہا جب یہ خوشحالی اور امن کا رنگ ہے تو یہاں امن قائم کیوں نہیں ہوتا؟ معذرت کے ساتھ اس کا جواب سنیے گا. اس نے کہا بات یہ ہے، یہ امن قائم کیسے ہو، امن میں تو ڈنڈا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس ملک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح قدر اس کی ہے میرے پیارے دوستو، دین کا موقع ہے. ہاں، اور پھر زندگی، ہماری زندگی کا جو مسافہ ہے وہ موت سے ہونے والا ہے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. کچھ پتا نہیں ہے میرے پیارے دوستو کب آواز آئے، کہ جیسے حرمین شریفین میں آواز آتی ہے نا، الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ، کہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، نماز جنازہ تیار ہے، اللہ تم پر رحم فرمائے. تو کسی وقت ہمارے ہاں ایسا ہی ہوگا کہ دیکھو ہمارے پیارے، ہمارے دوست، ہمارے احباب دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کس کا نمبر پہلے آ جائے کیا ہو. اس لیے اس نعمت کی، زندگی کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ شریعت پر اور دین پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کو اپنی جانوں کے اندر حاصل کر لیں، تاکہ جب دنیا سے جائے تو سرخرو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس نعمت کی قدر کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا رحم الراحمین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا الى شيء صرفته عنا. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، مغفرت بے حساب فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو یا اللہ معاف فرما. یا اللہ تعالی شکر نعمت کی توفیق عطا فرما، استعمال نعمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے جسمانی اور روحانی جن نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے، خصوصاً ایمان کی نعمت، یا اللہ اسلام کی نعمت، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں علماء کی رہبری کی نعمت عطا فرمائی ہے، کہ یا اللہ کیسے پیارے علماء، مقتدا اور یا اللہ صلحاء کی نعمت عطا فرمائی ہے. یا اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، ہمارے اخلاق میں وسعت عطا فرما، رزق حلال ہم سب کو عطا فرما، اور رزق حلال پر جو عطا فرما اس پر قناعت کی دولت عطا فرما، اور یا اللہ تعالی رضا بالقضاء کی دولت ہم سب کو عطا فرما، اور یا اللہ تعالی آپ نے یہ جو ملک خدا دار، یا اللہ تعالی یا ملک وطن عزیز عطا فرمایا، اسے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے کرم سے اس وطن کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تعالی اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اچھی نیت والے نیک حکمران عطا فرما، ہم سب کو بھی نیک فرما اور ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک بنا، یا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، یا اللہ تعالی جو ظالم ہم پر مسلط ہیں، یا اللہ تعالی ان کے ظلم سے ہم سب کو بچا، یا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت بھی فرما، یا اللہ ہمارے شہروں کی اور ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دین کے مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، اور یا اللہ تعالیٰ پورے عالم میں ایک ایک مسلمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا، فانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، انت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله، لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت لك الحمد، لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع العجائب بالخير، يا بديع العجائب بالخير، يا بديع، اللهم انك مليك مقتدر، اللهم انك مليك مقتدر، اللهم انك مليك مقتدر، ما تشاء من امر يكون، اللهم سعدنا في الدارين، اللهم سعدنا في الدارين، اللهم سعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.
اذان ہوگی اور اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.